آتے گرامی، یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیز علماء کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں، شکریہ۔
مشہور چار اصحابے پہلا ابو بکر صدیق نو عمر خطاب ہے، غنیاں وچو عثمان غنی، پیر علی حیدر دسے نواب ہے، دشمن لانت
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال الله في مقام آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ وقال الله في مقام آخر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، انجمن سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں، معززہ موقرہ ماؤں اور بہنوں، پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے کے ایک عظیم دینی ادارے کے سالانہ اجتماع میں آپ سے مخ مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ استاد قدیر نے مجھے بخیر و عافیت آپ تک پہنچ کر آپ سے مخاطب ہونے کی توفیق بخشی ہے. جہاں تک میری حاضری کا تعلق ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ میں آپ تک پہنچ کر آپ کو دشمنان اسلام کی خطرناک تباہ کن سرگرمیوں سے مطلع کروں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک آپ کی تشریف آوری کا تعلق ہے تو اس کا تعلق بھی لازمن اس سوچ سے وابستہ ہوگا کہ آل سنت کو اب غفلت کی نیند چھوڑ دینی چاہیے سستی اور کاہلی کو اب ترک کر دینا چاہیے. رب العزت کا بڑا واضح ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. رب اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنے حالات کو بدلنے کے اسباب خود پیدا نہ کرے. آپ اس حقیقت سے بھی پوری طرح واقف ہیں کہ اولاد کے لیے اس دھرتی پر سب سے زیادہ شفقت اور پیار کے جذبات والدہ میں پائے جاتے. والدہ سے زیادہ مشفقانہ سوچ مشفقانہ جذبات دنیا میں اولاد کے لیے کسی اور رشتہ دار کے نہیں ہوتے. اس کے باوجود یہ حقیقت مسلم ہے کہ جب تک بچہ نہ روئے والدہ جیسی شفیق ہستی بھی اسے دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. پاکستان کو ہمارا جو وجود میں آئے ہوئے 42 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے. اس طویل عرصہ میں آل سنت کے مذہبی حقوق غصب کیے گئے ہیں. باوجود اس کے چال و سنت پاکستان کی واضح اکثریتی آبادی ہے اور یہ اکثریت اس بات کی متقاضی ہے کہ پاکستان کا پبلک لا آل سنت کے نظریہ کے مطابق ہونا چاہیے پاکستان سنی اکثریت کی وجہ سے سنی سٹیٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اعلی عہدوں پر پاکستان کے کی پوسٹوں پر پاکستان کی کلیدی اسامیوں پر سنی العقیدہ مسلمان فائز ہونا چاہیے خصوصاً ملک کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان ہونا لازمی ہے اور یہ ہمارا وہ حق ہے جو بین الاقوامی قوانین تسلیم کرتے ہیں میں ایک قریبی ملک بلکہ پڑوسی ملک ایران کی مثال عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس ایران نے دس گیارہ برس پہلے شیعہ رہنما خمینی الموسوی شیعہ مذہب کی بنیاد پر شیعی انقلاب لایا تھا خمینی نے اپنی زندگی میں ایرانی آئین میں یہ لکھوایا ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اتنا عشری ہو سکتا ہے غیر شیعہ ایران کا صدر یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا میں تمام پڑھے لکھے لوگوں سے خاص کر اس طبقہ سے جسے ملک کی سیاسیات سے تعلق کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ایران میں میرے ایک سنی مسلمان بھائی صدارت کے عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا ایران میں میرا ایک سنی مسلمان بھائی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا اور ایرانی آئین ایک سنی مسلمان کو وہاں کا صدر اور وزیر اعظم بننے کی اجازت نہیں دے سکتا جبکہ ایران میں سنی 40% ہیں تو پھر پاکستان میں جہاں کے شیعہ میری معلومات کے مطابق 2% ہیں وہ پاکستان میں صدارت اور وزارت عظمیٰ کے عہدہ پر کیوں فائز ہو سکتے ہیں کوئی اخلاقی جواز کوئی بین الاقوامی جواز. آج جب میں یہ بات پاکستان کی دھرتی پر کرتا ہوں تو ہمیں کچھ لوگ پھر قوائد قطع نہ دیتے ہیں, لیکن وہی لوگ جو ہمیں پھر قوائد قطع نہ دیتے ہیں وہی خمینی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. جس خمینی نے ایرانی آئین میں ایرانی قوم کو پابند کر دیے کہ کوئی غیر شیعہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا, جب یہی بات اسی نیت پر ہم پاکستان میں کرتے ہیں کہ ہمارا بین الاقوامی حق ہے, ہم پاکستان کی واضح اکثریتی آبادی ہیں, پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان مرد ہونا لازمی ہے, تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دشمن تو خیر کہے گا, خود بعض سنی ہماری اس آواز کو پھر قوائد کا نام دے کر کھلی بے غیرتی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں. میری تقریر کے دوران بعض لفظ انتہائی تلخ ہوں گے, بعض الفاظ تلوار سے زیادہ تیز ہوں گے. میں قطعاً اپنی گفتگو کے درمیان نرمی نہیں کروں گا, مجھے آج پوری شدت کے ساتھ دشمنان اسلام, دشمنان رسول, دشمنان امہات المومنین, دشمنان اصحاب رسول کا نوٹس لینا ہے, لیکن میرے وہ تمام الفاظ بلا دلیل نہیں ہوں گے, بلکہ میں جو گفتگو کروں گا انشاءاللہ وہ مدلل ہوں, اور میں چاہوں گا کہ میں سنی غیرت کو للکار ہوں, جبکہ مجھے آج اس بات پر فخر ہے کہ میں اس قوم کا فرد ہوں جو غیور قوم ہے یعنی سنی. آل سنت کا غفلت کی نیند سو جانا الگ بات ہے, سستی کر جانا الگ بات ہے, اپنے کاج پر محنت نہ کرنا الگ بات ہے, لیکن جہاں تک آل سنت کے غیور ہونے کا تعلق ہے تو وہ ایک حقیقت ثابتہ ہے, ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ سنی غیور کو, جس پر مجھے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں, اتنا کافی ہے کہ اس دھرتی پر آج تک کوئی سنی کنجری نہیں آئی. کوئی سنی اداکارہ عورت نہیں آئی. آپ جائزہ لے سکتے ہیں اس کو, میں بنیاد سمجھتا ہوں اس بات کی کیا اہل سنت ایک غیور قوم ہے. البتہ اسے بیدار کرنے کی ضرورت ضرور ہے, لیکن جہاں تک اس کی غیرت کا تعلق ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آل سنت میں کوئی کنجری نہیں. البتہ اگر آپ طوائف اور کنجروں کا مذہب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کریں تو وہ دور نہیں ہے, ان سے پوچھا جا سکتا, ان کے خیالات اخبارات میں چھپتے, ان کے ہاتھ کا کڑا بتلائے گا, ان کی لمبی لٹیں بتلائیں گی وہ کس فرقے سے تعلق ہے. بعض اوقات آپ کو پوچھنے کی ضرورت تک محسوس نہیں ہو,
تمہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سنی ایک غیور قوم اور میں ایک غیور قوم کا فرق ہوں. مجھے اپنی اس قوم کو اس کے مذہبی حقوق سے مطلع کرنا ہے, اور صرف مطلع ہی نہیں کرنا بلکہ ان حقوق کے حصول کے لیے تیار کرنا ہے. ہمیں آج تک ہمارا یہ حق کسی نے نہیں دیا, اور ہم نے اپنا یہ حق وصول کرنے کی کوشش نہیں کی. خود کسی نے یہ حق دیا نہیں, اور ہم نے اپنے طور پر یہ حق وصول کرنے کی کوشش نہیں کی. آج پاکستان پر حکومت ایک اقلیتی فرقے کی ہے اور اکثریت غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہے. اکثریت کے معتقدات محفوظ نہیں ہیں, اکثریت کے معتقدات محفوظ نہیں, اکثریت کا دین محفوظ نہیں ہے, اکثریت کے مذہبی جذبات محفوظ نہیں ہے. مختصر سا جائزہ, میری آغاز ہی کی گفتگو میں لے لیجیے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے عہدے پر یعقوب علی خان شیعہ فائز ہے. پاکستان کا سیکرٹری دفاع اجلال حیدر زیدی شیعہ ہے. یہ ایک عرصہ پاکستان کی شیعہ تقریب کار تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے. پاکستان کا سیکرٹری داخلہ ایس کے محمود شیعہ ہے, جس نے شیعت کو پھلنے اور پھولنے کے مواقع فراہم کیے ہوئے. اور انہی لوگوں کی محنت اور ان کی سازش کے یہ نتائج کہ ایک گھر ہے گاؤں میں, ایک گھر ہے بستی میں, چند گھر ہیں ایک شہر میں, وہ گھوڑا نکالتے ہیں, وہ دلدل نکالتے ہیں. اس گھوڑے کے نکلنے کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں, نقش امن ہوتا ہے, قتل و غارت گری ہوتی ہے, پورے علاقے کا امن تباہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ گھوڑا ہر قیمت پر یہاں سے نکلے گا, فوج بلا کر اسے نکلوایا جاتا ہے. ریزرو پولیس بلوا کر اسے نکلوایا جاتا ہے, سنگینوں کے پہرے میں اسے نکلوایا جاتا ہے, کرفیو لگا کر بھی اسے نکلوایا جاتا ہے. اور جب ہم پوچھتے کہ آخر آپ نقش امن کے پیش نظر اس جلوس کو بند کیوں نہیں کر دیتے, یا اسے ان کی عبادت گاہ تک محدود کیوں نہیں کر دیتے؟ تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہ ان کا مذہب ہے. اس کے برعکس ایک سنی خطیب کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے کہ اس کا داخلہ مختلف ضلعوں میں بند کر دیا جاتا ہے. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ داخلہ بندی کیوں ہے، اس کے آرڈر کیوں ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ اس شخص کے فلاں شہر میں جانے سے نفس امن کا خطرہ ہے. اگر ایک قرآن و سنت کو بیان کرنے والے عالم یا خطیب یا مقرر پر اس لیے بین لگ گئے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اس سے نقص امن ہوتا ہے، تو تازیہ اور ماتمی جلوس جو ہر سال قتل و غارت گری کا سبب بنتے ہیں، ان پر بین کیوں نہیں لگتا؟ کیا میری سنی قوم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ ہم لا دین نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں، نہ ہم سیکولر سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم سیاست بھی دین کے لیے کرتے ہیں، ہم جلسے بھی دین کی اشاعت کے لیے کرتے ہیں، ہم مدارس بھی دین کی اشاعت کے لیے قائم کرتے ہیں. ہماری تمام تر سرگرمی دین کے لیے ہے. ہمیں رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا. ہمیں رب نے پیدا کر کے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں لگائی کہ تم صرف گدھے کی طرح کھاؤ، بلکہ ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تم مجھے مانو، میرے رسول کو مانو، میری عبادت کرو. آج ہم دینی اقدار کا اتنا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنا تحفظ اپنے محلے کی گلیوں کا کرنے کے لیے تیار ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ظلم آل سنت کے ساتھ کیوں روا رکھا گیا؟ حکومت شیعہ کر رہا ہے اور سنی اکثریت کے باوجود غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ فوج میں صرف نشان حیدر ملتا ہے، نشان فاروق کیوں نہیں، نشان ابو بکر کیوں نہیں، نشان عمر کیوں نہیں، نشان عثمان کیوں نہیں، نشان خالد کیوں نہیں؟ حیدر کرار صحابی رسول ہیں، میرے ایمان کا جز ہیں، لیکن شجاعت و بہادری صرف حیدر کرار پر بند نہیں، شجاعت و بہادری خالد بن ولید کا حصہ بھی ہے، شجاعت و بہادری فاروق اعظم کا حصہ بھی ہے. بلکہ آج مجھے یہ کہنے دیجئے، میں توہم پرست قوم کا فرد نہیں ہوں، جو شجاعت و بہادری ابن خطاب میں پائی گئی ہے وہ بہادری اس وسعت کے ساتھ دوسرے کسی بھی صحابی رسول میں نہیں پائی گئی. تاریخ گواہ ہے، رسالت پناہ دار ارقم میں نماز پڑھا کرتے تھے، سجدہ دار ارقم میں ہوتا تھا. تاریخ چیختی ہے، تاریخ چلاتی ہے، تاریخ حقائق سے پردہ ہٹاتی ہے کہ وہ کون شخص تھا جس نے سب سے پہلے رسول کی بارگاہ میں التجا کی ہے کہ بیت اللہ ہمارے لیے نہیں، کیا ہم بیت اللہ میں سجدہ نہیں کر سکتے؟ عمر تیری قوم مجھے بیت اللہ میں جھکنے نہیں دیتی ہے. آج بھی تصورات کی دنیا میں 14 صدی پہلے لوٹ جائیے، وہ کون تھا جو وادی عرب میں گرجتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کر رہا تھا، آقا میں سپاہی ہوں گا آپ قائد ہوں گے، میں کارکن ہوں گا آپ قائد ہوں گے، آپ امام ہوں گے میں مقتدی ہوں گا، آج نماز بیت اللہ میں ادا کی جائے گی، اگر عمر نے زندہ رہنا ہے تو سجدہ بیت اللہ میں کرے گا یا کٹ جائے گا۔ تاریخ میں یہ پہلا دن ہے کہ جس دن عمر باڈی گارڈ بن کے چلے ہیں، رسالت پناہ قائد بن کے چلے ہیں، پہلی نماز پہلا سجدہ امام الکونین نے بیت اللہ میں اس دن دیا ہے جس دن ابن خطاب پیغمبر کے غلام بن کے آئے ہیں اور اس جرات کے ساتھ آئے ہیں۔ یہی خطاب کا بیٹا، یہی فاروق اعظم کا لسان نبوت سے لقب پانے والا، اور یہی فاتح بیت المقدس، یہی فاتح قیصر و کسرا، یہ اعلان کر رہا تھا ابو جہل اور اس کی پارٹی، اگر تم نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو، اگر تم نے بچے یتیم کرانے ہیں عمر کا مقابلہ کرو، میں آج محمد کو رسول مان چکا ہوں، آج ہم نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے، آج ہم سجدہ بیت اللہ میں کریں گے، تمہارے اندر جرت ہے میرے مقابلے میں آؤ۔ سچ کہا ہے کسی اسلامی شاعر نے، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔
فاروق اعظم، فاروق اعظم، مولانا حق نواز سے
ننگی تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر خطاب کا بیٹا نبوت کا سر لینے گیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے زندگی پیغمبر کے سپرد کر گیا۔ آج فوج میں نشان عمر کیوں نہیں ہے؟ جس عمر کی جلالت، جس عمر کی بہادری، جس عمر کے روب سے شیطان کانپتا ہے۔ میں نہیں کہتا نبوت کہتی ہے، میں نہیں کہتا رسالت کہتی ہے، میں نہیں کہتا امام الکونین فرماتے ہیں، عمر تیرے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ جہاں تک ایک مسلمان کا تعلق ہے تو اسے پیغمبر کے ارشاد پر پختہ ایمان اور یقین ہے، آنکھوں سے کچھ اسے نظر آئے یا نہ آئے لیکن پختہ یقین ہے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ لیکن میں تو اس سے بڑھ کر حقیقت عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ واقعی عمر کا سایہ تو دور کی بات ہے، عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ میرے شہر کا واقعہ، ایک دروازے پر، ایک گیٹ پر باب عمر لکھا ہوا ہے، کسی عام نوجوان نے سادہ قلم کے ساتھ باب عمر لکھ دیا ہے۔ سال بعد شیطان اس راستہ پہ آئے، مطالبہ یہ کیا ہم اس نام کے نیچے سے نہیں گزریں گے، جب تک یہ نام نظر آتا ہے ہم یہی کھڑے ہیں۔ شیطان مطالبہ کر رہے تھے ہم نہیں گزریں گے، حکومت کہتی تھی گزر جاؤ، سنی قوم کہتی تھی گزرو گے تو اسی کے نیچے سے، ورنہ ہم اس نام کو اتارنے نہیں دیں گے۔ مجھے اس بات پر پختہ یقین ہوتا چلا گیا کہ عمر صرف تیرا سایہ ہی نہیں، تیرے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ جس چوک پہ نام لکھ دو دشمن گزرنا نہیں چاہتا، جس گیٹ پہ نام لکھ دو دشمن گزرنا نہیں چاہتا۔ فاروقی جلال، فاروقی روح اس حد تک آج بھی چھایا ہوا ہے کہ دشمن اس نام کے نیچے سے گزرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس جلالت شان کا مالک، اس عظمت کا مالک، اس تقدس کا مالک، اتنا عظیم انسان آج فوج میں، اس کے لیے نشان عمر کیوں نہیں ہے؟ آج خالد بن ولید کے لیے، جس نے بیسیوں جنگیں فتح کی، جسے رسالت پناہ سیف من سیوف اللہ کا لقب دے گئے، آج اس اللہ کی تلوار کے لیے فوج میں نشان حیدر کیوں نہیں؟ سنی قوم کیوں سوئی رہی؟ آل سنت نے کیوں اس پہ غور نہیں کیا؟ کیا ہم لا دین ہیں؟ کیا ہمارے کوئی مذہبی حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے ملک میں کوئی مذہبی تحفظ حاصل نہیں ہے. اکثریت ہماری، قوت ہماری، طاقت ہماری، اس کے باوجود آج ہمارے قائدین اکابرین کے نام فوج سے کیوں غائب کر دیے گئے؟ آج نشان حیدر ان اصحاب رسول کے لیے، آج نشان حیدر صرف ہے، نشان عمر نہیں، نشان ابو بکر نہیں، نشان عثمان نہیں، اور آج نشان خالد فوج میں کیوں نہیں ہے؟ تم سوئے رہے ہو اور سیت کام کرتی رہی ہے، تم سوئے رہے ہو سیت بڑھتی رہی ہے، تم سوئے رہے ہو سیت بڑی تیزی کے ساتھ سفر طے کرتی رہی ہے، تم سوئے رہے ہو اور تم اس کو فرقہ واریت کا نام دے کر اپنی تباہی مول لیتے رہے ہو. انجمن سپاہ صحابہ آل سنت میں بیداری چاہتی ہے. ہمیں کوئی فرقہ پرست کہے اس کی مرضی ہے، ہمیں کوئی گالی دے اس کی مرضی ہے، ہمیں کوئی تقریب کار کہے اس کی مرضی ہے، ہم پہ کوئی تبرع کرے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم آل سنت کو بیدار کر کے سیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی دھرتی پر دفن کر جائیں انشاءاللہ. میں ابھی آپ کے پڑوس کی بات کہتا جاتا ہوں. آپ کی رواداری، آپ کی سستی اور دشمن کی ہوشیاری کی بات، یہ تازہ جو میرے نوٹس میں آپ کے پڑوس کی لائی گئی، دائرہ دین پناہ کے جس میں آل و سنت اور شیعہ ایک مسجد میں اکٹھے رہے ہیں، تازیہ مسجد میں کھڑا ہوتا رہا ہے، سنی اپنی غفلت کے باعث مجھے حیرت ہے. توسے کے قریب شہر ہو، توسے کے قریب شہر ہو مجھے حیرت ہے، پاکستان کا شہر ہو مجھے حیرت ہے، پنجاب کا شہر ہو جس میں ان گنت خطیب، ان گنت مبلغین، ان گنت علماء رات دن کانفرنسیں، رات دن تقریریں، پھر آل و سنت اور شیعہ ایک مسجد میں اکٹھے اور تازیہ مسجد میں کھڑا ہوتا رہے، میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں. اللہ کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے؟ سنیت کیا کر رہی ہے؟ آل و سنت کیا کر رہے ہیں؟ خطباء کیا کرتے ہیں؟ مقررین کیا کر رہے ہیں؟ آخر یہ راز کب فاش ہوا؟ جب آل و سنت کے کسی فرد نے وہاں اصحاب رسول کا نام لکھ دیے تو شیعت چمک گئی، پتا چل گیا کہ شیعت کے اندر کیا ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اتحاد بین المومنین کی بات کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں، چھوٹا بھائی بننا چاہتے ہیں، ایک محلے میں، ایک علاقے میں ایک دوسرے کے ساتھ برادری گانٹ کے رہنے کے نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہیں انہیں ابو بکر کیوں گوارا نہیں ہے؟ وہ مسلمان ہیں انہیں عمر کیوں گوارا نہیں ہے؟ اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم میں اگر غیرت ہے تو تم اس سے کیوں اندازہ نہیں لگا سکتے ہو؟ ابو بکر تمہارے ایمان کا حصہ ہے، عمر تمہارے ایمان کا حصہ ہے، عثمان تمہارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن شیعہ اپنا تاجیہ مسجد میں کھڑا کرتا ہے، وہاں ابو بکر کا نام لکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. اس سے آپ نے اس کے بغض کا اندازہ نہیں لگایا، اس کے حسد کا اندازہ نہیں لگایا. اگر شیعہ رواداری نہیں کرنا چاہتی، ہم بھی رواداری نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اب اگر شیعہ یہ کہہ بھی کہ ہم رواداری کے ساتھ رہیں گے تو ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں. سنیت اسلام کا نام ہے، سیت کفر کا نام ہے، سنیت اسلام کا نام ہے، سیت شیطرت کا نام ہے، سنیت اسلام کا نام ہے، سیت زلالت کا نام ہے، سنیت اسلام کا نام ہے، سیت دجر کا نام ہے، سنیت اسلام کا نام ہے، سیت نجاست کا نام ہے، سنیت اسلام کا نام ہے، سیت گندگی کا نام ہے، گندگی نجاست زلالت کفر ہم اپنے سے جدا کریں گے. شیعہ الگ قوم ہے، سنی الگ قوم ہے. تم تو سوئے ہوئے تھے، آج بھی بڑی حد تک سوئے ہوئے ہو. کچھ فیصلے رب نے خود کر دیے ہیں جو تم نے نہیں کیے. فیصلے کرانے تمہیں چاہیے تھے، لیکن کچھ فیصلے رب نے خود کر دیے. شیعت آہستہ آہستہ مسلمانوں سے اب خود الگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس نے اپنا نصاب تم سے الگ کیا, مطالبہ کر کے الگ ہوا ہے. اس نے زکات تم سے جدا کی ہے اور مطالبہ کر کے جدا کی ہے. یہ فیصلہ رب نے خود کر دیا ہے, شاید تم نہ کرا سکتے یا نہ کرتے یا نہ تمہیں سوچ آتی. کچھ فیصلے رب العزت خود بخود کرتا چلا جا رہا ہے. آج بینکوں میں, آج سرکاری اداروں میں زکات دہندگان, زکات نہ دہندگان کی لسٹ لگی ہوئی ہے. زکات دہندگان میں صرف مسلمان لکھا ہے, زکات نہ دہندگان میں سکھ, عیسائی, یہودی, پارسی, مجوسی, قادیانی, شیعہ. زکات نہ دہندگان کی یہ لسٹ ہے. زکات دہندگان کی مسلمان, گویا شیعت نے اپنے آپ کو سکھ سے ملایا ہے, عیسائی سے ملایا ہے, قادیانی سے ملایا ہے, وہ آپ سے جدا قوم بن گئی ہے. اور ایک ظلم یہ بھی ہوا ہے, آپ آج مجھ سے پوچھتے, جب میں شیعت کے کفر کی بات کہتا ہوں انتظامیہ تھرتھرا جاتی ہے, جب شیعت کے کفر کی بات کہتا ہوں کوئی صوفی تھرتھرا ہوتے ہیں, جب شیعت کے کفر کی بات کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں شدت کرتا ہے, سختی کرتا ہے, جب شیعت کے کفر کی بات کہتا ہوں تو بہت سارے لوگ فرقہ واریت کا تانا دیتے ہیں. لیکن میں حکومت سے پوچھتا ہوں, حکمرانوں سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, مورخوں سے پوچھتا ہوں, مولویوں سے پوچھتا ہوں, پیروں سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ تقسیم نہیں ہو گئی, شیعہ دینیات سنی دینیات, شیعہ اسلامیات سنی اسلامیات. کیا تم مجھے بتلا سکتے ہو اسلام دو ہی, تم بتلا سکتے ہو دین دو ہی؟ کیا رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دین لائے تھے وہ ایک دین لائے تھے یا دو لائے تھے؟ رب نے ایک دین اتارا تھا یا دو دین اتارے تھے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب نے ایک دین اتارا ہے. پاکستان میں شیعہ دینیات اور سنی دینیات الگ الگ کیوں بن گئے؟ کیا یہ حقیقت واضح نہیں ہوگی؟ شیعہ کا دین اور ہے, آپ کا دین اور ہے, شیعہ اسلامیات سنی اسلامیات, اس سے واضح نہیں ہو گیا کہ شیعہ کا دین اور مذہب اور ہے, آپ کا دین اور مذہب اور ہے؟ کہیں بریلوی دینیات نہیں, کہیں دیوبندی دینیات نہیں, کہیں اہل حدیث دینیات نہیں, یہ عنوان قائم نہیں ہوئے. کہیں بریلوی اسلامیات, دیوبندی اسلامیات, اہل حدیث اسلامیات نہیں ہے. یہ تینوں مکتب فکر ایک اسلام, ایک دین, ایک شریعت مانتے چلے آ رہے ہیں. شیعت دین الگ کر گئی ہے. جب شیعت کا دین اور ہے, ہمارا دین اور ہے, تو اب فیصلہ کرنا ہے یا جس دین پہ ہم چلتے ہیں وہ اسلام ہے اور جس پہ شیعہ چل رہا ہے وہ کفر ہے, یا جس پہ شیعہ چلتا ہے وہ اسلام ہے, جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ کفر ہے. سنی قوم فیصلہ کرے, حکومت فیصلہ کرے, ارباب اقتدار فیصلہ کرے کہ ایک طبقہ مسلم ہے, ایک طبقہ کافر ہے, یا سنی اکثریت کافر ہے, شیعہ اقلیت مسلم ہے, یا شیعہ اقلیت کافر ہے, سنی اکثریت مسلم ہے. دین ایک ہے, دو نہیں ہے. تم ہمیں فرقہ واریت کا تارا دے کر ہم سے ہمارے حقوق کب تک چھینتے رہو گے؟ شیعت اسلام کا نام نہیں ہے, شیعت کفر کا نام ہے. شیعہ کے عقائد کفری عقائد ہیں, شیعہ اسلام کا اصلی اور بدترین دشمن ہے. جب تک اس ناسور کو امت کے کاٹ نہیں دیا جائے گا, امت پاکستان میں کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکے گی. آپ بتلائیں دین دو ہیں یا ایک؟ جی پھر یہ کالجوں میں کیوں ہے شیعہ اسلامیات سنی اسلامیات؟ یہ کیوں ہے شیعہ دینیات سنی دینیات؟ سنی بچوں کے لیے اسلامیات لازمی, شیعہ بچوں کے لیے اسلامیات لازمی. اسلام کو دو کر کے تم پاکستان میں رہنا چاہتے ہو؟ اسلام کے دو حصے کر کے رہنا چاہتے ہو؟ دین کے دو حصے کر کے رہنا چاہتے ہو؟ جب شیعہ نے اپنا دین جدا کر لیا ہے تو کیوں نہ کلیتاً شیعہ کو امت مسلمہ سے جدا کر دیا؟ بھائی چارہ کیا ہوتا ہے؟ رواداری کیا ہوتی ہے. اگر ایک شیعہ بچہ سنی بچے کے ساتھ ایک نصاب پر مشتمل کتاب نہیں پڑھ سکتا ہے, ایک شیعہ بچہ تاریخ اسلام میں ابوبکر عمر عثمان کی سیرت پڑھنا گوارا نہیں کرتا ہے, تو سنی بچہ بھی شیعہ کا تٹو, شیعہ کی دودل, شیعہ کا تافیہ اپنے دروازے پہ برداشت نہیں کرتا ہے. اور رب العزت نے زندگی رکھی تو ہم وہ وقت لا کے چھوڑیں گے کہ یہ تٹو آل و سنت کی گلیوں میں نہیں آئیں گے.
مولانا قدم بڑھاؤ, مولانا قدم بڑھاؤ.
اگر آل و سنت نے ہمارا ساتھ دیا, حکومت روکے یا نہ روکے, انشاءاللہ ہم چند سالوں تک قوت کے ساتھ, جرات کے ساتھ, دبدبے کے ساتھ تمام سیوں کے ماس میں جلوس روک کر جوتے کی نوک پہ رکھ چھوڑے.
اللہ یا صاحب قدم بڑھاؤ, شہر ہمارے قدم بڑھاؤ, ابو بکر کا منکر, ابو بکر کا منکر,
میں کچھ نہیں کہتا, میں بڑا دعوی نہیں کرتا, رب سے ڈر کے کہتا ہوں, لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر شیعہ پہلے نئے جلوس, نئے روٹ, نئے لائسنس لے لیا کرتے تھے, اب لے کر دکھاؤ. اگر سنی قوم پہلے دن سے بیدار ہوتی, ایک تعزیہ آج سڑک پہ نہ ہوتا, ایک جلوس آج سڑک پہ نہ ہوتا, ہزاروں سنی نوجوان شیعہ کے ٹٹو کی نظر ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. اب کوئی نیا تعزیہ ملک کے کسی حصہ میں شیعہ نکال کے دکھائے میں اس کے ہاتھ چوم لوں گا, نکال کے دکھائے. صدیق کا دشمن میری گلیوں میں رقص کرے, کھلا رقص کیوں کرے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا, میری بات سمجھ تو آ رہی ہے؟ میں نے لمبی گفتگو کرنی ہے, مختصر نہیں. آپ بیٹھیں, زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, پھر شاید زندگی نہ لائے, زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں, پھر شاید زندگی نہ رہے. میں ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. یہ تو رب بہتر جانتا ہے نا میری زندگی کب تک ہے, لیکن زندگی کی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں کہ شاید دوبارہ موقع نہ ملے. میں عرض یہ کر رہا تھا, شیعہ نے اپنا دین جدا کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی, شیعہ دین یاد, سنی دین یاد. آپ انصاف کے ساتھ بتلائیں کہ دین جب ایک ہے تو یہ دونوں طبقوں میں سے پھر ایک تو دیندار نہیں ہے, ایک تو لازمن دے دیے جی. یا آپ اپنے آپ کو مار لیں, معاذ اللہ مار لیں, یا شیعوں کو مار لیں. پھر یہ بھی ہم سوچیں کہ شیعہ دین ہے کیا. لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات پھر عرض کرتا ہوں, آل و سنت کے کتنے مذہبی حقوق ہیں جنہیں دبا لیا گیا. آج پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر فائز, سمجھ رہے میری طرف؟ آج پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر فائز ایک ایرانی النسل شیعہ عورت ہے, نہیں غلط کہتا ہوں؟ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر فائز ایرانی النسل شیعہ عورت ہے. اگر ایران میں سنی وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں شیعہ وزیر اعظم کیسے بن گئے؟ اس بنیاد پر پوری جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ بے نظیر کا تختہ الٹ دینا میرا مذہبی فریضہ ہے. اور مجھے آج تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ کہنے کا بھی حق حاصل ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر سب سے پہلے بے نظیر کے وزیر اعظم بننے کے بعد جس شخص نے آواز بلند کی ہے کہ یہ عورت سیاہ اور کافر عورت ہے وہ تنہا حق ہوا اور جنگ میں پھر یہ اور جنگ میں سب سے پہلا مقدمہ میرے خلاف اس جرم میں درج ہوا کہ تو نے وزیر اعظم کو سیاہ کیوں کہا ہے. میں الحمدللہ آج مطمئن ہوں کہ آج اور بھی بہت سارے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. بہر کیف میں یہ کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ اگر ایران میں سنی مسلمان صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا تو پاکستان میں بھی ہم شیعہ کو صدر اور وزیر اعظم دیکھنا برداشت نہیں کرتے. ہماری جد و جہد, ہماری محنت, ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھ دیا جائے کہ آئندہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان ہونا لازمی ہے. کیا آپ اس جد و جہد کا ساتھ دیں گے؟ اسی آواز سے ہاتھ کھڑے کریں. پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم شیعہ, وہ بھی ایرانی نسل اور پھر عورت, اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ اور عورت عورت میں فرق ہوتا ہے. عورت وہ بھی ہے جو کہتی ہے علی جنازہ رات کو اٹھے, اور عورت وہ بھی ہے جو صدر فوج کی زبان چوستی ہے, عورت وہ بھی ہے جو کہتی ہے علی میرے کپڑے کفن پہ غیر محرم کی نظر نہ آئے, عورت وہ بھی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں نگا ڈانس کرتی ہے. عورت عورت میں فرق ہے. عورت وہ بھی ہے جو اس قدر بہایا ہے کہ سورج اس کے سر کے بعد سے شرم کرتا ہے, اور عورت یہ بھی ہے کہ جو شادی کے اگلے دن صحافی کے سوال کے جواب میں کہتی ہے, جب ایک صحافی پوچھتا ہے محترمہ آپ کتنے بچے جننے کا پروگرام رکھتی ہیں, ایک رات گزری ہے شادی کی, ایک رات, اگلے دن صحافی پوچھ رہا ہے با شرم بچی با حیا بچیوں سے نہ کوئی یہ سوال کرتا ہے اور نہ وہ اس قسم کے سوالات کا جواب دیتی ہیں, اور اگر کوئی ایسی حرکت کر لے تو با حیا بچیے اپنے بھائیوں کو غیرت دلا کر اس شخص کا صفایا کرا دیتی ہے کہ تو کون ہوتا ہے. شادی اگلے دن مجھ سے پوچھنے والا کہ میں کتنے بچے پیدا کروں گی, با حیا بچیے کبھی یہ نہیں بتایا کرتی. لیکن یہاں صحافی جرت کر کے پوچھتا ہے کہ محترمہ کتنے بچے آپ جنیں گی؟ محترمہ جرت کے ساتھ جواب دیتی ہیں دو. بڑی جرت کے ساتھ, بڑی جرت کے ساتھ میں پپریوں سے پوچھتا ہوں کہ دو بچے جننے کے بعد کیا بچہ پیدا کرنا بے نظیر کے اپنے اختیار میں ہے؟ کیا تم مانے حمل دوائیں استعمال کرو گے؟ اگر ملک کا وزیر اعظم اس قسم کی غیر شرعی گندی حرکت کے لیے تیار ہو تو ملک میں شرم حیا کب پھیلے گا؟ ہم ایسی بے شرم بے حیا وزیر اعظم نہیں مان سکتے. ہم بچیوں بہنوں والے ہیں, اخبار آدمی, اس غلاظت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر بھی بے نظیر کا تختہ الٹ دینا ایک مسلم امت کے لیے لازمی عمل ہے. وہی صحافی یہ پوچھتا ہے کہ محترمہ آپ تو دو بچے جنیں گی, توجہ نہیں رہی آپ کی میری طرف؟ جی توجہ ہے, چاہے کوئی پپلیا چاہے غیر پپلیا, میں جو ذہن لے کے کھڑا ہوں جرات کے ساتھ بیان کروں گا, پوری جرات کے ساتھ ٹھوک کے حقائق ہیں. وہی صحافی پوچھتا ہے کہ محترمہ آپ کے خامن کتنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جواب ملتا ہے پانچ. وہ پانچ تو نہیں ہے نا, وہ پانچ چاہتا ہے, میں دو چاہتی ہوں. شرم حیا والی بچیوں یہی کہا کرتی ہیں, ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے, اور یہی تک بے خیرتی بند نہیں ہو گئی, آگے چلیے. خائن سے پوچھا جاتا ہے کہ محترم آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے دوست کتنے ہیں؟ سہیلیاں نہیں, سہیلیاں نہیں دوست کتنے ہیں؟ خاند جواب دیتا ہے کچھ معلوم نہیں کتنے. اس بے غیرتی کو اس بے حیائی کو اس شیطان کو برداشت کر لیا جائے کیوں؟ اہل سنت کے حقوق کے غصب کا یہ عالم کہ آج پاکستان کی اتنی اعلی پوسٹ اتنی اعلی عہدے پر ایک عورت وہ بھی ایرانی نسل شیعہ فائز اور سنی قوم لمبی چادر تان کے سو جائے. ہمارا حق ہے کہ پاکستان پر حکومت سنی قوم کرے. حق ہے یا نہیں؟ صدر کون ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم. یہ حق ہے؟ تمہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے؟ پھر اس حق کے حصول کے لیے آپ نے جنگ لڑی، اس حق کے حصول کے لیے آپ نے زین سازی کی، اس حق کے لیے آپ نے اپنی نسل نو کو تیار کیا ہے، کیوں نہیں کیا؟ ہم غلام ہیں، اکثریت میں ہوتے ہوئے ہم غلامی کی زندگی گزارے کیوں؟ اکثریت میں ہوتے ہوئے ہم ماتاتی کی زندگی گزارے کافر کی کیوں؟ اکثریت میں ہوتے ہوئے ہم اپنی مملکت کی بات دور ایک اس شخص کے حوالے کر دیں جس کے عقائد، جس کے نظریات، جس کے خیالات کفر یہ ہوں. آپ بتلائیں اس کا کوئی شرعی اور اخلاقی جواب ہے؟ گرامی قدر. میں نے آغاز ہی میں آپ سے یہ بات عرض کی کہ ہم پاکستان کو سنی سٹیٹ قرار دلوانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی مسلمان ہونا آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں پبلک لا اہل سنت کے نقطۂ نظر کے مطابق چاہتے ہیں. توجہ کیجئے، سپاہ صحابہ کی لین، سپاہ صحابہ کا پروگرام بڑا واضح ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اور پختہ یقین کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں یہ چیز لکھ دی جائے کہ امہات المومنین کے گستاخ کی سزا سزائے موت ہوگی، اصحاب رسول کے گستاخ کی سزا عمر قید ہوگی، شیخین ابو بکر و عمر کے ایمان کا انکار کفر تصور کیا جائے گا، اور اس شخص کی سزا سزائے موت ہوگی. ہم یہ چیز پاکستان کے آئین میں لکھوانے کا عزم رکھتے ہیں. آپ مسلمان کی حیثیت سے، سنی العقیدہ ہونے کی حیثیت سے قبر آخرت سامنے رکھ کے مجھے جواب دیں کہ ہمارا یہ پروگرام بہتر ہے یا غلط ہے. اگر یہ پروگرام صحیح ہے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اصحاب رسول پر، امہات المومنین پر تبرہ بند ہو جائے، تو پھر ہمارے اس پروگرام کا ساتھ دیجئے. میں آج بھی اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگر حکومت مجھے پابند نہ کرے، اگر میری سنی قوم بیدار ہو جائے اور مجھے صرف 6 ماہ پاکستان کے چوکوں پر، پاکستان کے چوراہوں پر، پاکستان کے روڈوں پر، پاکستان کے بڑے بڑے حالوں میں سیت کے خلاف بول لینے دیا جائے، تو میں دعوے کے ساتھ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ 6 ماہ کے اندر اندر میں سیت کو ایران جانے پہ مجبور کر دوں گا، سیت کو پاکستان میں گالی بنا دوں گا، سیا کا ایک ممبر بھی پاکستان کی اور جب تک تم سیت کو اسمبلی سے غائب نہیں کرتے ہو، اس وقت تک اصحاب رسول اور امہات المومنین کے ناموس کے تحفظ کے لیے قانون سازی نہیں کروائی جا سکتی ہے. اگر آپ مخلص ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، تو پھر ہمارے پروگرام کا ساتھ دیجئے تاکہ ہم یہ کام بالآخر کرا کے چھوڑیں. اگر اس پروگرام میں کوئی کمزوری ہے، کوئی نقص ہے، آپ ہمیں مطلع کریں. اگر کمزوری اور نقص نہیں ہے، پھر یہ پروگرام پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ پہنچنا چاہیے. میں ایک بات اور بھی کہتا جاؤں آپ سے، میں ایک عزم رکھتا ہوں، میں ایک ارادہ رکھتا ہوں. رب العزت نے اگر میرا وہ عزم، میرا وہ ارادہ پورا کر دیا اور میں کبھی
زندگی میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پہنچ گیا تو میں آج ہزاروں کے اس اجتماع میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلی کے میز پر میں یہ آواز بلند کر کے چھوڑوں گا کہ سید کفر کا نام ہے اسمبلی بحث کرے، سید دجل کا نام ہے اسمبلی بحث کرے، سید شطرت کا نام ہے اسمبلی بحث کرے، سیاہ اسلام کی بغاوت کا نام ہے اسمبلی بحث کرے۔ میں زندہ رہا اور کبھی اگر پہنچ گیا یہ بات کر کے چھوڑوں گا، اور اگر زندگی میں نہ پہنچ سکا میں نے بیج ڈال دیے ہے، پودا لگا دیے ہے، وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا جس دن پاکستان کی اسمبلی میں سیاہ کے کفر پر بحث کی جائے گی، سیاہ کے دجل پر بحث کی جائے گی، صدیق کے دشمن کے کفر کو واضح دلائل کے ساتھ اسمبلی حال میں ثابت کیا جائے گا۔ یہ دن آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ دن آنا چاہیے، آپ چاہتے ہیں آنا چاہیے۔ آپ کو ابھی میری باتیں شاید تلخ معلوم ہوں کہ یہ کافر کافر کیوں کہہ رہے ہیں، آئیے بیدار ہو جائیے۔ تقریر کا آغاز کرتا ہوں، بیدار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے۔ تقریر کا آغاز کرتا ہوں، تقریر نہیں آگ، تقریر نہیں شولے، تقریر نہیں گولی۔ توجہ توجہ توجہ، آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ یہ کافر کافر کیوں کہتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے، ذمہ داری کے ساتھ دعویٰ ہے، اس دھرتی پر عیسائیت بھی کفر ہے، ہندو بھی کفر ہے، سکھ بھی کفر ہے، اس دھرتی پر مجوسیت بھی کفر موجود ہے، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں سیت ہندو سے بڑا کفر ہے، سیت عیسائیت سے بڑا کفر ہے، سیت سکھ سے بڑا کفر ہے، سیت مجوسیت سے بڑا کفر ہے۔ آپ پوچھیں کیوں بڑا کفر ہے؟ آپ تیار ہیں اس بات کو سننے کے لیے؟ جی پھر کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑے کیجئے کہ ہم تیار ہیں۔ سید کیوں کفر ہے؟ پردہ کیسا؟ رافضی کے عنوان سے چادر کیسی؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ دشمن اصحاب رسول کے نام سے پردے میں بات کیوں؟ رافضی کے نام سے پردے میں بات کیوں؟ بات رڑے چڑی، کلیئر۔ سیاہ کل بھی کافر تھا، سیاہ آج بھی کافر، اس کا کفر ہندو سے بڑا کفر ہے، اس کا کفر عیسائیت سے بڑا کفر ہے۔ توجہ کیجئے، ہندو سکھ اور عیسائی مجوسی نے اسلام کو نہیں مانا، لیکن اس نے قرآن کو وہ گالی بھی نہیں دی ہے جو گالی شیعہ نے قرآن کو، قرآن کو، قرآن کو۔ توجہ رہے ذرا، شیعہ کا مستحق مقبول حسین دہلوی ملعون کائنات کا بدترین کالا کافر، اپنے ترجمہ قرآن میں 12ویں پارے پر 16ویں رکوع میں تحریر کرتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن شراب خور خلافا کی خاطر بدل دیا گیا ہے، اصلی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھتا ہے شیعہ کے 12 پوپ، شیعہ کے 12 پادری، شیعہ کے 12 پال۔ میں انہیں مولوی نہیں کہتا ہوں، مولویت اسلام کی اصطلاح ہے۔ شیعہ کے پوپ، پال، پادری 12 مقبول حسین دہلوی کی تائید کرتے ہیں کہ تو نے سچ لکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن شراب خور خرافات کی خاطر معاذ اللہ بدل دیا گیا ہے، اور خود سوال پیدا کرتا ہے کہ جب غلط ہے تو صحیح کر دو. کہتا ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں, جب تک مہدی نہ آئے ہم اسی غلط قرآن کو پڑھتے جائیں گے. میں تم سے پوچھتا ہوں, کسی ہندو نے, کسی سکھ نے, کسی عیسائی نے, کسی پارسی نے, کسی مجوسی نے آج تک ان لفظوں میں قرآن کو گالی دی ہے؟ اسی ہاتھ سے اور جواب سے حکمران ہو, میری راہ روکتے ہو, تم ہزار بار ہتھکڑی پہناؤ, بیڑی پہنو, لیکن سیت تو کفر میں نے اب چوکوں پہ لٹکا دیا ہے اور لٹکاؤں گا. ہندو نے قرآن کو یہ گالی نہیں دی جو سیاح نے دی ہے, سکھ نے قرآن کو یہ گالی نہیں دی جو شیعہ نے دی ہے, مجوسی قرآن کو یہ گالی نہیں دے سکا جو شیعہ نے دی ہے. میں تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ جن شیعوں نے قرآن کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے وہ کائنات کے بدترین کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ بولے تو آپ سے بولیے, کائنات کے بدترین گدار ہیں یا نہیں ہیں؟ گرامی قدر صرف یہی نہیں اور آگے آئیے, عیسائیت, یہودیت, مجوسیت نے رسول کو مانا نہیں, درست ہے, لیکن خاتم الانبیاء کو کسی اور شخص کا اس دھرتی پر تابع کرنے کی جرت بھی عیسائیت اور یہودیت نہیں کر سکی. شیعہ بہت بدترین کافر ہے جس نے امام القونین کو, خاتم الانبیاء کو, رسالت پناہ کو گالی دیتے ہوئے, حسد کرتے ہوئے, توہین کرتے ہوئے امام مہدی کا مرید لکھا ہے, امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا لکھا ہے. آؤ آئیے آئیے, خمینی کے سربراہ, خمینی کے مذہبی قائد, خمینی کے روحانی پیو, روحانی باپ, حق الیقین کا مصنف ملا باقر مجسمی ملعون اپنی کتاب حق الیقین نے غلیظ قلم کے ساتھ, گندی قلم کے ساتھ, نجس قلم کے ساتھ, گندی اور نجس ذہن کے ساتھ تحریر کرتا ہے کہ جس دن امام مہدی نے نکلنا ہے, ظاہر ہونا ہے, سر سے پاؤں تک مہدی ننگا ہوگا اور سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پر جو ہستی بیعت کرے گی وہ ہستی محمد الرسول اللہ کی ہستی ہوگی. جو بیعت کرتا ہے وہ مرید ہوتا ہے, جو بیعت لیتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے, جو بیعت کرتا ہے وہ کارکن ہوتا ہے, جو بیعت لیتا ہے وہ قائد ہوتا ہے, جو بیعت کرتا ہے وہ رضاکار ہوتا ہے, جو بیعت لیتا ہے وہ امام ہوتا ہے. سیوں نے خاتم الانبیاء کو جس جیسی ہستی اس دھرتی پر رب نے نہ پہلے پیدا کی تھی نہ آج ہے نہ قیامت تک کوئی ماں جن سکتی ہے. محمد رسول اللہ کتنے بلند ہیں, کتنے اعلیٰ ہیں, کتنے اشرف ہیں, کتنے اسکا ہیں, کتنے اطیب ہیں, کتنے عالم ہیں, کتنے بلند ہیں, کتنی بلندیوں پہ وہ فائز ہیں. سمجھانے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ اعلان پیش کرتا ہوں, جب یہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہوئے چہرہ نبی پہ نگاہ ڈالتا تھا اور یہ موازنہ کر رہا ہے کہ وہ چاند حسین ہے یا یہ چاند حسین ہے, موازنہ کرتے ہوئے ابو ہریرہ پکار اٹھے آسمان کا چاند حسین نہیں, یہ چاند حسین ہے. جب پوچھا گیا تو بتلایا یہ کہ اس چاند کے چہرے پہ چھائی ہے, اس چاند کا چہرہ صاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ تھا.
سلام 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 س
سیا اس رسول کو، سیا اس نبی کو، سیا اس پیغمبر کو ماضی کا مرید لکھے اور پھر تیرا بھائی بن کر رہے، تیری زندگی بلا پھر تیرا رشتہ دار بن کر رہے، پھر تیرا دوست بن کر رہے کیوں رہے، پھر تیری مسجد میں نماز پڑھے کیوں پڑھے، کافر کا کیا تعلق ہے مسلمان کی مسجد سے، کافر کا کیا تعلق ہے تیرے جنازے میں شرکت سے، کتنے سنیوں کے جنازے ہیں جس میں شیعہ شریک ہوتا ہے، کبھی تم نے غیرت کی ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جنبی حالت میں بھی جنازہ پڑھ سکتے ہو، جنبی حالت میں اٹھاؤ شیعہ کی کتاب تحفۃ العوام، جنبی حالت میں جنازہ پڑھ سکتے ہو، تم ایک ایسے شخص کو اپنے باپ بھائی رشتہ دار کے جنازے میں کھڑے ہونے کی اجازت دے رہے ہو، جو نجس جسم کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا ہے، جو نجس جسم کے ساتھ رسول کا نام لے کر رب عبدالجلال کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس ملعون کو جنازے میں کھڑا کرتے ہو، روادائی کی بنیاد پر، محلے داری اور رشتہ داری کی بنیاد پر آج کلمہ پڑھ کے آج کرو، نہ دھوکہ اپنے آپ کو دو نہ ہمیں دو، وعدہ کرو آئندہ تمہارے کسی عزیز کے جنازے میں سیگا نہیں آئے گا، آج کل کر کے وعدہ کرو نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، توجہ کیجیے میرے سنی مسلمانوں، سیت کتنا بڑا کفر ہے، سیت کتنی بڑی فریبکاری کا نام ہے، علی ابن ابی طالب کو لیجیے، عام ملنگ، عام چوڑے، عام لٹی نعرہ حیدری یا علی ملک بلند کرتے نظر آتے، لوگ سمجھتے ہیں بڑے عاشق ہیں، ذرا شیعت کا جائزہ لیجیے، شیعت کو علی کے ساتھ کتنا تعلق ہے، شیعت نے حیدر کرار کو کتنی بڑی گالی دی ہے، حیدر کرار پر کتنا بڑا تبرہ کیا ہے، شیعہ کی کتاب تفسیر حسن عسکری جو آثار حیدری کے نام سے پاکستان میں چھپ چکی ہے، بس کر دوں اگر آپ تھک گئی، سیاہ کی کتاب تفسیر حسن عسکری، تفسیر حسن عسکری جو پاکستان میں آثار حیدری کے نام سے اردو زبان میں چھپ چکی ہے، اس کتاب میں سیاہ حیدر کرار کو گالی دیتا ہے، علی ابن ابی طالب پہ تبارہ کرتا ہے، حیدر کرار کی توہین کرتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ خم ٹھوک کے اعلان کرتا ہوں، سنیو آپ اپنے پاؤں مضبوط رکھیں، سیت کا کفر اتنا بڑا کفر ہے کہ دنیا کی کوئی قوت ہمارے دلائل سننے کے بعد انہیں مسلمان ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ میں ایک مرتبہ نہیں بیسیوں مرتبہ کہہ چکا ہوں، چوکوں کے مناظرے، بستیوں کے مناظرے، چوک کے مناظرے گئے، دور پرانا ہو گیا، میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، اسے تکلیف ہوتی ہے تو ہائی کورٹ میں آئے، اسے تکلیف ہوتی ہے سپریم کورٹ میں آئے، اسے تکلیف ہوتی ہے اسمبلی میں آئے، بات کرے ہائی کورٹ میں رد کر دے کہ ایک مولوی جو جنگ سے اٹھ کر پورا ملک میں ہمیں کافر کہتا ہے، ہم مسلمان ہیں ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے، ہائی کورٹ میں رد دائر کی جائے، شیعہ اپنے تحفظ کے لیے رد کرے، مجھے بحیثیت ملزم کے عدالت عالیہ طلب کر لے، میں سیاہ کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے 1400 سال کے فقہا کے فتاوی جات، 14 صدی کے علماء کے فتاوی جات، اس صدی کے علماء کے فتاوی جات، اس صدی کے زعماء کے فتاوی جات، قرآن کے دلائل، سنت کے دلائل، سیاہ کتب میں جو کفر بھرا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہائی کورٹ کی میز پہ رکھتا ہوں، سیاہ بھی اپنے تمام بڑے مجتہدین ہائی کورٹ میں لائیں، میں بھی تمام علماء، تمام زعماء، تمام مفتی، تمام شیخ الحدیث، تمام لٹریچر ہائی کورٹ کی میز پہ لاتا ہوں. اگر ہائی کورٹ 6 ماہ سال 2 سال مقدمے کی سماعت کے بعد شیعہ کا اسلام تسلیم کر لے تو مجھے جلا وطن کر دیا جائے یا گولی مار دی جائے، اور اگر ہائی کورٹ شیعہ کا کفر مان لے تو شیعہ کو ایران جانے پہ مجبور کر دیا جائے. میں ذمہ داری کے ساتھ رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ شیعہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، ہائی کورٹ نہیں آ سکتا. چوک کا مناظرہ قبول کر سکتا ہے، بستی کا مناظرہ قبول کر سکتا ہے، اشتہار دے سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، لیکن مجھے 15 برس گزر گئے سیاح کو یہ چیلنج دیتے ہوئے. آج تک سیاح نے میرا یہ چیلنج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا قبول نہیں کیا. نہ قیامت تک کوئی سیاح ماں جلے گی جو اس چیلنج کو قبول کر سکے. حتیٰ کہ میں نے غیرت دلاتے ہوئے یہاں تک بھی کہا ہے، سیاح اگر تمہیں مارا جنا ہے، کتیا نے نہیں جنا، تو ہائی کورٹ میں آؤ. تمہارا پتا کاٹا جائے، تمہارا پتا کاٹا جائے، کب تک میں تمہارا ترلا نکل کر کے میں رد کرتا رہوں گا؟ کب تک تمہارا ترلا صحابہ رسول پر نکل کر کے میں قوم کو غیرت دلاتا رہوں گا؟ تمہارا پتا کاٹ کیوں نہ دیا جائے؟ تمہیں امت مسلمہ سے جدا کیوں نہ کر دیا جائے؟ تم پہ بین کیوں نہ لگا دیا جائے؟ تمہاری مذہبی رسومات بند کیوں نہ کر دی جائے؟ تمہارے امام باڑے صاحب کیوں نہ کر دیا جائے؟ اور یہ بھی لطف کی بات ہے، کبھی آپ نے غور کیا مسلمانوں، مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام رب نے مسجد رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ بولیے بولیے اونچی آواز سے. مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام رب نے مسجد رکھا ہے. ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ، مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد. رسول نے مدینہ میں مسجد بنائی، پیغمبر نے قبا میں مسجد بنائی، صحابہ نے علاقے فتح کر کے مسجد بنائی، پوری دنیا کا مسلمان مسجد بناتا ہے. حتیٰ کہ مسجد کا تصور کہ یہی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، اتنا بلند تصور تھا کہ جب منافقین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو انہوں نے بھی مسجد ضرار بنائی تھی کہ یہی ایک تصور ہے اسلام کا، مسجد کا، جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. کوئی اور تصور مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نہیں تھا. سیرت نے اسلام کی بغاوت کرتے ہوئے مسجد کی عبادت گاہ کے برعکس اس سے الگ مستقل ایک تصور عبادت گاہ کر دیے. اس کا نام کہیں امام باڑہ رکھا ہے، کہیں امام بارگاہ رکھا ہے، کہیں امام اعلی چلہ رکھے، کہیں کچھ کہیں کچھ ہے. یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، اس سے الگ کوئی عبادت گاہ نہیں ہے. امام باڑہ لواطت کا اڈہ ہو سکتا ہے، متا خانہ ہو سکتا ہے، اسلحہ خانہ ہو سکتا ہے، تورہ کا اڈہ ہو سکتا ہے، بدماشی کا اڈہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ عبادت گاہ نہیں ہو سکتی. مسلمان کی عبادت کا صرف مسجد ہے. سیت اپنے آپ کا کوئی اور نام رکھ لے، بے شک امام باڑے کی عبادت گاہ کہے، لیکن جب تک وہ اپنے نام کے ساتھ اسلام رکھتی ہے پھر مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور نام نہیں ہے. امام باڑہ کیا ہوتا ہے؟ باڑے سے بکریاں جھک دیں لوگ، امام جھکیلا ٹلو کا پٹھا، ابلیس کی نسل، شیطان کا چیلا. جو صحاب رسول پہ تبرہ کرتا ہے اس پر یہ تمام لفظ فٹ آ گئے. صوفی اپنی زبان بند رکھے کہ میں تلخ کیوں ہوں. ایک شخص پیغمبر کے صحابہ پہ لانا بھیجتا ہے، میں اس کو بھرا رکھا. ایک شخص ان مہاتر مومین کو گالی دیتا ہے، میں اس کو بھرا رکھا. نہیں، اس نے کتا رکھ تینوں گال کر دیتے کتا سب نے. حتیٰ کہ 7 سالہ بچہ، 8 سالہ بچہ، 6 سالہ بچہ اگر محلے گلیاں گالی دے دے تو مجھے زبان بھی سمجھ آنا. گالی دے دے بڑی بڑی داڑھی والا، سفید ریش، بڑا تسبیح پڑھنے والا، بڑا بزرگ، آخر بڑا حرامی بال ہے. ہے نابالغ بچہ، تیری زبان کی لطافت کہاں گئی ہے؟ تیری شرافت کہاں گئی ہے؟ تیرا تقویٰ کہاں گیا ہے؟ تیرا تقدس کہاں گیا ہے؟ تیری تعلیم کہاں گئی ہے کہ 6 سالہ بچے کو حرامی بچہ کہہ رہے ہو جس نے تجھے گالی دی ہے؟ اور جو سیدہ کائنات امی ایسا کو گالی دیتے، اگر میں اسے کتا کہتا ہوں تو مجھے کہتے ہو ساختہ ہے؟ جو تمہیں گالی دے وہ حرامی بھی ہے، کتا بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور جو پیغمبر کی بیوی کو گالی دے وہ کبر ہے، وہ کالا۔ رب نے ایسے کافروں کی مثال کتوں کے ساتھ دی ہے، فماثل ہوں کماثل انکار، کفر کو بیان کرتے ہوئے رب نے کیوں فرمایا ہے کہ ان کی مثال کتے جیسی مثال ہے؟ نہیں کہا؟ بولیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کافر کافر کو کہتے ہیں، کافر نو بھی کافر نہیں آخنا چاہیے، ہے نا صوفے کچھ کافر نو بھی، اور کافر کافر کیوں کہتے ہو؟ ہم رب کے حکم سے کہتے ہیں، ہم رب کے حکم سے کہتے ہیں۔ کافر کو کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پڑھ قرآن، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ پیغمبر گرجتا ہے، پیغمبر بولتا ہے، نبوت بولتی ہے، رب بلواتا ہے، کہہ دیجئے، اعلان کیجئے، یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجا نہیں کرتا ہوں۔ تبلیغ کی ہے رسول نے، کافروں کو تبلیغ کی ہے، اور کافر کہہ کر تبلیغ کی ہے۔ اس لیے سپاہ صحابہ کا یہ نعرہ مبنی بر حقیقت ہے، کافر کافر شیعہ کافر، کیا کہہ رہا تھا یاد ہے آپ کو؟ نہیں، جزاک اللہ۔ آثار حیدری شیعوں کی کتاب ہے، تفسیر حسن عسکری کا ترجمہ ہے، یاد کیجئے، رپورٹر نوٹ کرے، رپورٹر نوٹ کرے، انتظامیہ نوٹ کرے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ را روکو، را روکو، نہیں را روکو جی، کنا کنا ضلع چ روکتے روکتے تھک پائے، باقی ضلع بھی انشاءاللہ تھک ہو سکتے۔ یہ زندگی ہے کہ نہ نہیں تھکنا چاہیے جی، تھکنا چاہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کئی ضلع میں راہ روک روک کے تھک پے، باقی ضلع میں تھکا دے، یہ زندگی ہے انشاءاللہ۔ پاکستان سنی اکثریتی آبادی ہے، پابندی کیوں، بین کیوں؟ توجہ رہے، آثار حیدری تفسیر حسن عسکری کا ترجمہ ہے، اردو زبان میں پاکستان میں چھپ گیا۔ شیعہ علی ابن ابی طالب کو، خلیفہ راشد کو، داماد رسول کو گالی دیتا ہے، گالی کس انداز میں دی ہے ذرا توجہ کیجیے۔ کہانی داستان کھڑی کہ کچھ لوگ ناسبی تھے، حضرت علی کی امامت نہیں مانتے تھے، وہ جب گھر آئے شام، انہوں نے کپڑے بڑے عمدہ پہن رکھے تھے، جس طرح آدمی سفر پہ جائے تو اچھے کپڑے پہن لیتے، اتارنے لگے کپڑے تو کپڑے نہیں اترتے تھے، جسم کے ساتھ چمٹ گئے، کپڑوں سے آواز آئی، تم علی کو امام مانو، ہم اتریں گے ورنہ ہم نہیں اترتے۔ داستان سنتی آئیے ذرا، ان لوگوں نے مجبور ہو کر علی کو امام مانا، کپڑے اتر گئے، کھانا کھانے بیٹھے، لکما جہاں اٹک گیا، روٹی کے لکمے سے آواز آئی، تم علی کو امام مانو، میں اندر جاؤں گا ورنہ نہیں جاتا، مجبور ہو گئے، علی کو امام مان لیا، لکمے اندر چلے گئے۔ سنیو، توجہ کیجیے، اٹھے کوئی نہ، پڑوسی کو دیکھو، پڑوسی کو، کوئی نہ اٹھے، کوئی کان کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ اگلا کفر سنیے، کفر، اگلی غلاظت سنیے، آگے لکھے کہ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہیں لیٹرین کی ضرورت پیش آئی، لیٹرین میں گئے، پیشاب بند ہو گیا، کھانے سے فارغ ہوئے، لیٹرین میں گئے، پیشاب بند ہو گیا، آلات کے تناسل سے آواز آئی علی کو امام مانو، بلند آواز میں لعنت کر دے گا تم، لیٹرین کی گندگی، لیٹرین کی گندگی، جات پات کی گندگی، آلہ تناسل کی گندگی، ان تمام گندگیوں سے شیعہ علی کا نام نکلوا رہا ہے. کیا علی ابن ابی طالب اسی کا مستحق تھا کہ اس کے نام لیٹرین نہیں آلہ تناسل سے نکلوایا جائے؟ ہائے ظلم کی انتہا ہو گئی، اس کافر کے کفر پر آج تک پردہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کو قادیانیت سے پہلے کھڈے لین لگ جانا چاہیے تھا.
میں نے یہ نعرہ ان غلط پہ لانا، کھچ کے رکھ تان کے رکھ ایرانی کتے باندھ کے رکھ،
ایرانی کر اس حد تک ہتک، اس حد تک توہین، اس حد تک ہے نا قرار کی توہین اور تنقید. معاذ اللہ، اعوذ باللہ، اعاذنا اللہ، نکر کفر کفر نواشت علی جیسا مقدس نام اعلی تناسب سے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اس کفر کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے یا نہیں؟ صرف آواز اٹھنی چاہیے یا یہ کفر بند ہو جانا چاہیے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے بند ہو جانا چاہیے. کیسے بند ہوگا؟ صرف احتجاج سے؟ صرف قرارداد سے؟ نہیں، اس کے بند کرانے کے لیے آپ کو کفن پہننا پڑے گا، اس کے بند کرانے کے لیے آپ کو اکڑی پہننی پڑے گی، اس کے بند کرانے کے لیے آپ کو بیڑی پہننی پڑے گی. سنیو سنیو، اپنے منہ سے بات کہتا آدمی اچھا نہیں لگتا ہے. مجھے 15 برس بیت گئے ہیں اس کفر کے خلاف لڑتے ہوئے، اکڑی پہنتے ہوئے، بیڑی پہنتے ہوئے. پنجاب کی کوئی جیل نہیں رہی جس جیل میں مجھے مارا نہیں گیا، جس جیل میں مجھے ستایا نہیں گیا. تم بتلاؤ، تم کیوں اتنے فرج اور برف میں لگ چکے ہو؟ تم اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ بیدار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ جاگتے کیوں نہیں ہو؟ کفر دم دراتا ہے، دجل دم دراتا ہے، شطرت دم دراتی ہے، شرافت سو کیوں گئی ہے؟ اٹھو اٹھو اٹھو، کفن پہنو یا سیت رہے یا تم
قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ.
کوئی ضلع نہیں ہے جس ضلع میں امن کے ساتھ میں حاضر ہو سکتا. جس جگہ جاؤ پولیس دیوار بن کے کھڑی ہے، جس شہر میں جاؤ پولیس راستے روک کے کھڑی ہے. ڈاکو آزاد، چور اور اچکے آزاد، سندھی پنجابی لڑائی کرانے والے آزاد. لیکن جو اصحاب رسول کا نام لے وہ اتنا پابند کیوں؟ میں اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم ابھی بیدار نہیں ہوتی. اگر میری قوم بیدار ہوتی ہم پہ یہ ظلم نہ ہوتا. میرے آج بھی دو ساتھی رحمیر خان جیل میں ہیں، میرے آج بھی دو ساتھی جل جیل میں ہیں، میرے آج بھی 3-4 ساتھی چنوٹ جیل میں ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں اخبارات میں پڑھا ہوگا، اسلام آباد میں سپاہ صحابہ کے ساتھی گرفتار ہوئے. 4 سال کے عرصہ میں ہم 5 نوجوان شہید کرا چکے ہیں، 500 گرفتار کرا چکے ہیں، 20 زخمی کرا چکے ہیں. 15 برس مجھے ہتھکڑی اور بیڑی پہنتے گزر گئے ہیں. میں تمہیں غیرت دلاتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں عائشہ کے دوپٹے کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم کیا ہو؟ تم جاگتے کیوں نہیں ہو؟ تم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ تمہیں ہمارے موقف سے اختلاف ہے تو رد کرو، ہمارے ساتھ بات کرو، اور اگر ہمارے موقف سے اتفاق ہے تو بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کتنی قربانی مزید دی جائے کہ تم جاگتے؟ اگر میری جان لگ جانے سے تم جاگ سکتے ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جان دیتا ہوں تحفظ ناموں سے صاحب آ کے، لیکن تم جاگو تو صحیح. گرانی قدر، میں تمہاری بیداری کے پیش نظر دل نہیں چاہتا.
لاؤڈ اسپیکر کو بند کیجیے.
لاؤڈ اسپیکر بند کرو بھائی.
دل نہیں چاہتا. تمہیں بیدار کرنے کی غرض ہے. شاید بیداری آئے.
توجہ میری طرف رہے، اٹھے کوئی نہ.
بالکل سمجھ آتا، بالکل سمجھ آتا. میں نے لاؤڈ اسپیکر اس لیے بند کرایا ہے کہ میں ایک کفریہ عبارت وہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو گھروں میں ماؤں اور بہنوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے. آپ کہاں ہیں؟ شیعہ کتنا بڑا کفر ہے. میں نے ویسے نہیں کہا کہ شیعہ ہندو سے بڑا کفر ہے، شیعہ عیسائیت سے بڑا کفر ہے. یہ میرے الفاظ جذباتی الفاظ نہیں، حقیقت پر مبنی الفاظ ہیں. توجہ کیجئے، شیعہ نے میرے رسول کو بیٹی کی گالی دی. سنیو، دل لڑکتا ہے. میں کیسے نقل کر رہا ہوں اس عبارت کو؟ تم اگر اس کے بغیر بیدار ہو جاتے، مجھے اس کفر کو نقل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن تم اتنے برس میں لگے ہو کہ مجھے اس غلاظت بھرے کفر کو بھی مجبوراً نقل کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں، اپنے نبی کی بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے تو اٹھ جاؤ. تمہاری بیٹی محفوظ، تمہاری بہنیں محفوظ، نبی کی بیٹی محفوظ نہ ہو. شیعہ اتنا بڑا کافر ہے، شیعہ اتنا بڑا بے ایمان ہے، شیعہ اتنا بڑا دجال ہے، اس نے رسول کی بیٹی کو معاف نہیں کیا. ڈاکٹر مجلسی ملون شیعہ کا مجتہد جس کی تعریف خمینی کرتا ہے، وہ اپنی کتاب جلال العیون میں کفر بھرے قلم کے ساتھ، غلاظت بھری قلم کے ساتھ، بے ایمانی بے حیائی کا کھلا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے رسول کی بیٹی کو گالی دیتا ہوا تحریر کرتا ہے کہ جس دن فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی ہے، شادی کا پہلا دن تھا، رسول نے رخصت کرتے وقت کان میں کہا، بیٹی جب تک میں نہ ہوں اس وقت تک کام شروع نہیں کرنا. ہائے سنیو، ہائے سنیو، ہائے کون سا بدماش باپ ہے، بدماش سے بدماش باپ. رسول تو بہت بلند ہے، عام برا باپ بھی اپنی بیٹی کو یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا. اپنی بیٹی کو پہلے ہی دن پہلی رات یہ ہدایت ڈاکو باپ بھی نہیں کرتا، یہ ہدایت اچکا باپ بھی نہیں کرتا، یہ ہدایت شرابی باپ بھی نہیں کرتا. لیکن یہ کالا کافر، یہ کٹا کافر، یہ غلیظ کافر رسول کا نقشہ پیش کرتا ہے اور زہرا کے لیے پیش کرتا ہے. کہتا رسول نے کہا، اے اللہ زبان لرستی ہے پر میری قوم سو گئی، میں مجبور ہوں کہ اس کفر کو نقل کر کے اس کا رد کروں. جس طرح تو نے کافروں کی گالی نقل کر کے قرآن میں کافروں کا رد کیے، مجھے ان آیات سے سبق ملا ہے کہ کافروں کے کفر کو نقل کر کے قوم کو متنفر کرنا ہو تو اجازت ہے. اللہ زبان لرست رہی.
چاہیے. اللہ کرے جامو کو آتا ہے, اللہ پاؤں کاپتے ہیں, اللہ میری قوم کہاں سو گئی, اللہ سنیت کہاں مٹ گئی, اللہ پیر کہاں گئے, اللہ مرشد کہاں گئے, اللہ لیڈر کہاں گئے, اللہ صوفی کہاں گئے, اللہ تہجد گزار کہاں گئے. اتنی بڑی قوم اور رسول کی بیٹی کی یہ توہین پاکستان میں چھپے, یہ کتا کافر, یہ کالا کافر, یہ دجال, یہ لعین, یہ شیطان کا ایجنٹ لکھتا ہے کہ نبی نے کہا اے فاطمہ جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہیں کرنا. فاطمہ پہنچ گئی, علی کے گھر پہنچ گئی, نبی آئے, فاطمہ علی کے پاؤں پکڑ کر بستر کے دراز کیے. آئے 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 سنیو, مٹ جاؤ مٹ جاؤ مٹ جاؤ, یا کفر مٹا دو, مٹ جاؤ یا شرک مٹا دو, مٹ جاؤ یا صحابہ کا دشمن مٹا دو, مٹ جاؤ یا نبی کی بیٹی کا گستاخ مٹا دو. رسول کی بیٹی کی شادی کا یہ نقشہ تیرے ملک میں چھپے سیا چھاپے, اسے جرات کیسی ہو گئی؟ آج مجھے لوگ فرقہ واریت کا تانا دیتے, تم بتلاؤ اس کفر کے خلاف بولا جائے یا نہ, اس کفر کی راہ روکی جائے یا نہ, اس کفر کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں یا نہیں. فرقہ فرقہ واریت کا تانا دینے والے صحافیوں لیڈروں قوم کے دشمنوں, تمہیں رسول کی بیٹی تو کہا نہیں آتا. میں ایسی سیاست پہ پیشاب کرتا ہوں جو میرے عقیدے کا تحفظ نہ کرتا. ہم سیکولر سیاست نہیں کرتے. میں اگر مزدور کسان مزدور کسان کی رٹ لگاؤں, مزدور فٹ پاتھ پہ مر رہا ہے, میرا چرس بھری سگریٹ پی پی کے مرتا ہے, میں اس کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہوں تو ایسا طیبہ کے دوپٹے کے حقوق کے لیے نہ لڑوں؟ میں نے کلمہ نہیں پڑھا. پاکستان بے ایمانوں کا ملک ہے, پاکستان غیر مسلم اکثریت ہے. کیوں بھائی اس حد تک بے حیائی؟ سیاہ کی کتاب نہ ہو, عبارت نہ ہو, میں ہر سزا کا مستحق ہوں. اگر ہے تو صحافی بھی اٹھے, سیاستدان بھی اٹھے اور تم بھی اٹھو. تم اس رشتی ملوم کو روتے ہو, میں پاکستان کے رشتیوں کو روتا ہوں. وہ تو کنجر دور بیٹھے, یہ کنجر جوان. کیا علاج کیا ہے مملکت نے اس کا؟ صرف یہی نہیں, توجہ کیجیے, ایک ملعون غلام حسین نقوی کا آپ کا بدترین کافر, بدترین کافر کتاب لکھتے ہیں حقیقت کی کہنسیا در جواب سے کہ جعفریا. یہ کتاب لاہور سے چھپی. اس کتاب میں سید عائشہ اور خود رسالت میں آپ پر تبرع کرتے ہوئے تحریر کرتا ہے. اردو زبان میں کتاب ہے, آپ لے کر خود پڑھ سکتے ہیں. عبارت ملاحظہ کیجیے, کفر کفر. یہ ملعون غلام حسین نقوی جامعہ المنتظر کا مدرس کائنات کا بدترین کافر تحریر کر رہا ہے. کہتے مکہ کی زلیخا بی بی عائشہ نے کیا رکھا تھا کہ نبی نے دوسری جوان عورتیں اور ہم عمر بیویوں کو چھوڑ کر اس 6 سالہ ننی اما جی کے ساتھ 50 سال کی عمر میں شادی رچائی ہے. الفاظ دیکھ اس کتے کے, الفاظ دیکھ اس کافر کے, الفاظ دیکھ اس دجال کے. نبی کو کہتے ہیں کہ تُو نے ایسے میں کیا دیکھا ہے کہ 50 سال میں تُو نے اس کے ساتھ شادی رچائی ہے دوسری عورتیں چھوڑ کر. یہ کتا کون ہوتا ہے رسول کے اعتراض کرنے والا؟ یہ کون ہوتا ہے پیغمبر پہ ترسا کرنے والا؟ اور سیدہ عائشہ کو کہتا ہے مکہ کی زلیخا، پھر کہتا ہے اس نے نبی کو نظر کیا آیا تھا، یعنی یہ نبی پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی پہ تنقید کر رہا ہے، نبی پہ مارتے تھے، سیدہ عائشہ کی توہین الگ کر رہا ہے، رسول کی توہین الگ کر رہا ہے، مجھے حکومت بتلائے، تم بتلاؤ، سنیت بتلائے، جوان بتلائے، بوڑھا بتلائے، تم نے اس کفر کا کیا علاج کیا؟ یہ کفر چھپتا رہے جی؟ پھر لوگ مجھے کہتے ہیں سختی کیوں کرتے ہو؟ اگر میں اس کافر کے جواب میں رد عمل کے طور پر یہ کہوں کہ تیری بھینس تیرے بہنوئی نو کی نظر آیا کہ وہ شادی نہ چاہیے، تیری جیل تیرے جوائی نو کی نظر آیا کہ وہ شادی نہ چاہیے، تیری ماں تیرے پیو نو کی نظر آیا کہ وہ شادی نہ چاہیے، کتے تھے آپ کے ام المومنین کو گالی رسالت ماں کا تارا سنیا والا کی افسوس ہے، تمہاری بیٹی محبوب صدیق کی بیٹی غیر محبوب، تمہاری بیٹیوں کے باعث بھائی موجود ہیں، ہاں صدیق کی بیٹی لاوارث رہ گئی، کیوں لاوارث؟ آج اپنے رب سے درخواست کرتا ہوں اللہ میرے الفاظ میری امی تک پہنچا دے، میرے الفاظ میری امی تک پہنچا دے، زندہ رہا تو تیرے دشمن کو منہ کی منہ میں لگام لوہے کی چڑھا کے دم لوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ میرے بچے ویران ہو جائیں ہو جائیں، میں برباد ہوتا ہوں ہو جاؤں، لیکن میں سیرت کے کفر پر اپنا پردہ خود ڈالتا ہوں، نہ کسی کو ڈالنے دیتا، اس کفر سے اس جگہ سے پردہ ہٹایا جائے گا، ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے، اس کے بعد سے کفر آئے دن کفر آئے دن سر چڑھتا چلا جا رہا ہے، ایران کا ملعون خمینی رہنما جہنم رسید ہو چکا ہے، اس کی زندگی کی آخری تحریر، اس کی زندگی کا آخری فیصلہ، اس کی زندگی کے آخری لمحات، یہ اس کی کتاب آخری زندگی کی کتاب ہے، جسے ایرانی قوم نے وصیت نامہ کہا ہے، جس کے لیے خمینی یہ لکھ کے مرا ہے کہ میری موت کے بعد میرا وصیت نامہ کھولا جائے، میری موت کے بعد تھک تو نہیں گئے، میری موت کے بعد میرے وصیت نامے کی سیل کھولی جائے، پھر یہ لکھ کے مرتا ہے، کہتا ہے کہ میری موت کے بعد وصیت نامہ کھولو، اسے میرا بیٹا احمد خمینی پڑھے، اس کی کوئی مجبوری ہو تو ایران کا صدر پڑھے، اس کی بھی کوئی مجبوری ہو تو پھر سپیکر پڑھے، اس کی بھی کوئی مجبوری ہو ملک کا چیف جسٹس پڑھے، اس کی بھی کوئی مجبوری ہو پھر مجلس خبرگان کا رکن پڑھے، یعنی کوئی وہ شخص میری موت کے بعد میرا وصیت نامہ پڑھے جو ایران کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، اہم آدمی ہو، اس کی وقت ہو ایرانی قوم میں، وہ میرا وصیت نامہ پڑھے، یہ وصیت نامہ اس کی زندگی کی آخری تحریر ہے، یہ وصیت نامہ اس کی زندگی کا آخری کفر ہے، یہ وصیت نامہ اس کی زندگی کی آخری بکواس ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کفر بکائے، اس نے اپنی زندگی میں یہ کفر بھی بکائے، کشف اسرار جس کتاب کا اس میں بھی حوالہ دیا گیا ہے، کشف اسرار میں وہ ملعون لکھتا ہے، کہتا ہے عمر بن خطاب اصلی کافر اور زندیق تھا، یہی خمینی اپنی اسی کتاب کشف اسرار میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں وہ خدا نہیں مانتا ہوں کہ جس خدا نے عثمان بن عفان اور معاویہ جیسے بدکماشوں کو حکومت دی، یہ بدکماش نہیں نبی کا داماد بدکماش ہے، یہ بدکماش نہیں جامع القرآن بدکماش ہے، یہ بدکماش نہیں ذنورین بدکماش ہے، یہ بدکماش نہیں جنت البقیع میں سونے والا بدکماش ہے، یہ بدکماش نہیں خلیفہ راشد بدکماش ہے، یہ بدکماش نہیں وہ بدکماش ہے جس کے لیے نبوت کہتی ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، یہ کشف اسرار خمینی کی کتاب ہے جس میں اس نے یہ کفر بکایا، خمینی ہی لکھتا ہے، کہتا ہے جتنے رسول آئے تھے سب کے سب ناکام واپس گئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام واپس گئے،
ہمیں
یہ اس خمینی کی زندگی کی آخری تحریر ہے. توجہ ہے میری طرف اونچی آواز سے. یہ اس خمینی کی زندگی کی آخری تحریر ہے. یہ اس کا وصیت نامہ ہے. اور وصیت نامے کا نام کیا رکھا ہے یہ بھی توجہ کیجیے. صحیفہ انقلاب امام خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ. سیاسی الہی وصیت نامہ صحیفہ, اور وہ بھی الہی آسمانی کتاب کو کہتے ہیں. کیا خمینی پہ بھئی آئی جی؟ یہ پھر الہامی بھی نہیں کہتا, الہی وصیت نامہ. اس آخری تحریر میں, اس آخری وصیت نامے میں خمینی کیا کفر بکتا ہے, اور پھر اس کے اس کفر بھرے رسالے کو پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان شائع کر رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں, اس کا یہ کفر نامہ پاکستان میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کتاب کے صفحہ 40 پر, اس کتاب کے صفحہ یعنی صحیفہ انقلاب خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ جس کا نام ہے, اس کے صفحہ 40 پر خمینی کفر بکتے ہوئے, خمینی خلافت بکتے ہوئے تحریر کرتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ایران میں وہ ساتھی ملے ہیں, مجھے ایران میں وہ جماعت ملی ہے کہ جو جماعت محمد رسول اللہ کو نہیں ملی تھی. تمام مذہب رسول کی اس نے علی الاطلاق توہین کی ہے. ایران کے غنڈوں کو اس نے صحابہ رسول پہ فوقیت دی ہے. ہم اس کفر کو پاکستان میں چھپتا ہوا برداشت کر لیں؟ اس کے بعد سے یہ خمینی کا وصیت نامہ ضبط ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے
وصیت نامہ ضبط کرو.
ضبط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خمینی کا یہ کفر پاکستان میں چھپتا رہے؟ کہتا جیسی جماعت, جیسے رضاکار, جیسے کارکن ایران میں مجھے ملے ہیں, ایسے کارکن نہ رسول کو ملے تھے نہ علی المرتضیٰ کو ملے تھے. ہزاروں کی تعداد میں یہ کفر پاکستان میں سیا پھیلا ہوا ہے. میں شدت کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ خمینی کے وصیت نامے کو پاکستانی حکومت ضبط کرے. ضبط نہیں کرے گی, ہم اس کے نسخے خرید کر چوکوں پہ آگ لگائیں. ہم اس کے خلاف وہ ادھم مچائیں گے. رے رب دنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جی؟ یہ کفر چھپتا رہے یا نہ چھپے؟ سنیو سنیو, میرا دل آپ آج اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. میں قیامت کے دن آپ کے سامنے اپنا دل رکھوں گا. آج تمہیں شاید یقین نہ آئے, میرا دل جل کے کوئلے ہوا بڑا ہے. ظلم انتہا ہو گئی. آج 1400 سال بعد, بس کیجیے لو اسپیکر کو, آج 1400 سال بعد آخری بات, آخری بات سنیو, آخری بات, آخری گزارش ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری گزارش ہو. میری آخری درخواست, میری آخری الفاظ, میری گفتگو کے اختتامی الفاظ. ہر سنی کام کرے, ہر سنی متوجہ رہے. 1400 سال بعد صحابہ کو ماں کی گالی, 1400 سال بعد صحابہ کو بہن کی گالی, 1400 سال بعد صحابہ کو بیٹی کی گالی. یہ تمام لٹریچر پاکستان میں اردو زبان میں وسیع پیمانے پہ شائع ہو رہا ہے. میں نمونے کے طور پر صرف ایک کتاب کا حوالہ پیش کر کے تیری غیرت کو جھجھوڑنا چاہتا ہوں. میری زبان میں سکت نہیں رہی, میرا دل برداشت نہیں کرتا. میں اس کفر کو, اس غلاظت کو, ان گالیوں کو کتنا اور نقل کر سکتا ہوں؟ ایک شیعہ, ایک کافر, رافضی مجتہد, جامعہ المنتظر کا مدرس غلام حسین نجفی, ملعون, دجال بن دجال, کافر بن کافر, خنزیر بن خنزیر, کتا بن کتا, کالا بن کالا, غلیظ بن غلیظ, حرامی بن حرامی, وہ اس کتاب اپنی بغاوت سے بنو امیہ نامی میں صحابہ رسول کو ماں کی گالی دیتے ہوئے فاتح مصر عمر بن عاص صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی وعدہ معاشدہ پہ تمرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے. سنیو ہائے مر گئے, سنیو بتلاؤ میں کس دروازے پہ دستک دوں,
لکھتا ہے کہ عمر بن عاص کی والدہ ایسی بدماش عورت تھی کہ اس کی ٹانگے رات دن گاہکوں کے لیے اٹھی رہتی تھی. سنیا بیٹھ جاؤ, کوئی مت اٹھے. سانو تاری ماں پی آ رہی ہے صحابہ دیا ماما پوری دیا. بیٹھ جا اپنا گڑبا, تیرا تورا اچھا ہے. سچیاں بیت گئی کافر صحابہ دیا بھیڑا نہ چھوڑے, کافر صحابہ دی ماں نہ چھوڑے, کافر صحابہ دی دین معاف نہ کرے. تو میرے تو لڑکی کی توقع رکھتے ہیں, میں سیت گالی بنا کے چھوڑا گا, میں سیت کے رستے بند کر کے چھوڑا گا, میں سیت کے منہ میں لوہے کی لگام پوا کے چھوڑا گا. سیت کا قبر چڑھائے بتی کریا شہر شہر آم کر کے چھوڑا گا. سیت کا کفر عدالت میں چائے گا, سیت کا کفر اسمبلی میں چائے گا. چودہ سو سال بعد صحابہ دی ماں منو گالی, چودہ سدی بعد اصحاب رسول کو ماں کی گالی. کہاں ہے سنیے, کیوں سو گئے ہو, تمہاری غفلت کب بیدار ہوگی؟ میرے سنی بھائیوں, انجمن سپاہ صحابہ پاکستان میں سنی بنیادوں پر انقلاب چاہتی ہے, آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ منافقت مت کرو, منافقت مت, دل سے دل سے کلمہ پڑھ کے بلگلہ بڑھ کے وعدہ کرو. آپ چاہتے ہیں ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ اٹھی آواز سے ایک بات کا اور بھی وعدہ کرو, ایک بات کا اور بھی وعدہ کرو. پاکستانی حکومت میری رائے روکتی ہے, اب آئندہ روکے تو آپ رہے توڑنے کے لیے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اونچی اونچی آواز سے, اونچی آواز سے ساتھ دیں گے. میں کیوں غلام ہوں, میں کیوں مجبور ہوں؟ میرے ہاتھ میں ہتھکڑی تو ہے, کیا ہتھکڑی مجھے جہیز میں ملی ہے کہ میں پہنچتا جاؤں اور تم لمبی نیند سوتے رہو؟ تم بھی مسلمان ہو, میں بھی مسلمان ہوں, تم بھی ایشا کے بیٹے ہو, میں بھی ایشا کا بیٹا ہوں. آؤ نکل کھڑے ہوں, یا کفر رہے یا ہم رہے, رب العزت سچ پہ قائم رہنے کی توفیق.
کیا دکھ ہے, ایران کا وزیر داخلہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. ہم ایران کی رہے ہیں, جنرل فضل حق کے کیس میں ایران کا وزیر داخلہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر تنقید کرتا ہے. نہیں کی اس نے, کیا یا نہیں کی؟ تم ایران کے رہے ہو, تمہارے کوئی حقوق نہیں. پاکستان میں جو کچھ ہو ہم خود نپٹیں گے, کسی اور ملک کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے, نہ دی جا سکتی. میں ایک خط سے کہہ رہا کرتا ہوں جو میں نے پریس کے ذریعے بھی کیا ہے, آج بھی اور پہلے بھی. کالا باغ اور میاں والی کے درمیان دار العلوم خمینی کے نام سے ایکڑوں میں تقریب کاری کا ایک اڈا قائم کیا جا رہا ہے, جس میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک ایرانی نمائندہ پہنچتا ہے. وہ اسلحہ خانہ بنایا جا رہا, اس میں تقریب کاری کی ٹریننگ دینے کے لیے باقاعدہ تعمیر جاری ہے. میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ اس طرح دار العلوم خمینی کی تعمیر ایک پسماندہ علاقے میں قطعاً اس بات کے لیے نہیں ہے کہ وہ واقعی تعلیمی ادارہ. تعلیمی ادارہ ہوتا لاہور میں بنتا, تعلیمی ادارہ ہوتا پشاور میں بنتا, تعلیمی ادارہ ہوتا کراچی میں بنتا, تعلیمی ادارہ ہوتا اسلام آباد اور پنڈی میں بنتا. ایک پسماندہ علاقے میں مین روڈ سے ہٹ کر ایکڑوں میں اس کی تعمیر, یہ اس بات کی دلیل ہے. اور میرا خط ہے, اور ایک سنی کاغذ پر کام کرنے کی غرض سے میں یہ خدشہ بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ دار العلوم خمینی کے نام سے پاکستان کو ایران بنانے کی سکیم جاری ہے. اس میں ایران کے گریلے لا کر رکھے جائیں گے, مزید انہیں تربیت دی جائے گی, اور بیرونی فضا ہموار کر کے کچھ لوگ خرید کے کچھ لوگوں کو جگہ سے دبا کر سازش کے ذریعے پاکستان میں ایرانی انقلاب کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. اور جب مناسب وقت آئے گا اسی دار العلوم خمینی سے تقریب کار نکال کر ملک میں قتل و غارت کری کے بازار گرم کیے جائیں گے. میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ دار العلوم خمینی کی تعمیر فوراً روک دی جائے, ہم اسے قتل برداشت نہیں کرتے ہیں. میں ایران کو یا کسی بھی ملک کو اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. جس طرح ایران کی سنی اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدلا گیا ہے, اسی طرح پاکستان کی سنی اکثریتی آبادی کو اقلیت میں بدل دینے کے لیے رات دن کام جاری ہے. اصحاب رسول کے خلاف انتہائی زہریلا لٹریچر ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. توجہ کیجیے, ایران کی دولت لگی ہے, ایران الجزائری ملون ہے. وہ اس کتاب میں ظلم کرتے ہوئے, وہ اس کتاب میں کفر رکھتے ہوئے, وہ اس کتاب میں اعتراض کا مظاہرہ کرتے ہوئے. میرے سنی اسران بھائیو, میں تمہیں درخواست کرتا ہوں, مجھے اپنا دشمن مت سمجھو, میں تمہارے مشترکہ دشمن کا دشمن ہوں. میرے سنی بھائیو, غور کیجئے, دل پہ ہاتھ رکھو, قلب و جگر پہ ہاتھ رکھو, اور جذبات مجروح ہونے کی حال حال کرنے والوں, اپنا کرتوت دیکھو, اپنے گھر میں جھانکو, اپنے گربان میں منہ ڈالو کہ کہاں ظلم ڈھایا گئے. جزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں لکھتے کہ قیامت کے دن شیطان 70 توپ پہنے ہوئے جا رہا ہوگا, اور دیکھتا کیا ہے کہ اس کے آگے ایک شخص جاتا ہے جس کے گلے میں 120 توپ ہیں. سن لو, سن لو, ظلم کی انتہا دیکھو, سن لو, تشدد کی انتہا دیکھو. نعمت اللہ جزائری لکھتا ہے, کہتا ہے شیطان 70 توپ پہنے قیامت کے دن جا رہا ہوگا, دیکھتا کیا ہے کہ اس کے آگے ایک شخص 120 توپ پہنے جا رہا ہے. شیطان شست رہ جائے گا, شیطان منہ میں انگلی ڈال لے گا کہ سب سے بڑا بے ایمان میں ہوں, سب سے بڑا کافر میں ہوں, سب سے بڑا مشرک میں ہوں, سب سے بڑا بے ایمان میں ہوں, میرے گلے میں 70 توپ, یہ کون سا بڑا بے ایمان آ گئے کہ جس کے گلے میں 120 توپ ہیں. شیطان بھاگ کے, شیطان دوڑ کے, ہائے اللہ قیامت ٹوٹ گئی, اللہ ظلم ہو گیا, اللہ تو اللہ زمین پھٹتی کیوں نہیں, اللہ چاند بلور کیوں نہیں ہوتا, اللہ ستارے آسمان سے گرتے کیوں نہیں, اللہ پہاڑ روئی کی مانت کیوں نہیں اڑ رہے, تیری حکمتیں تو ہی بہتر جانتا ہے. ملون لکھتے شیطان بھاگ کے دیکھتے کہ جس کے گلے میں 120 توپ ہیں وہ عمر بن خطاب ہے. ہائے قیامت ہے گئی, ہائے قیامت ہے گئی, ہائے قیامت ہے گئی, ہائے ہائے کہہ گئے, ہائے ظلم کی انتہا ہو گئی. او سنیو, او سنیو, او سنیو, او سنیو, چاہے بریلوی سنی ہو, مجھے جانچو, جو بندی سنی ہو مجھے جانچ لو, آل حدیث سنی ہو جانچ لو, میں تمہارا دشمن نہیں, میں کفر کا دشمن ہوں, میں تمہارا دشمن نہیں, میں قرآن کے باغی کا دشمن ہوں, میں تمہارا دشمن نہیں, صدیق عمر کے دشمن کا دشمن ہوں, میں لینا چاہتا ہوں, میں کفر کی راہ روکنا چاہتا ہوں. ظلم ہو تب بھی روکوں گا, تشدد ہو تب بھی روکوں گا, حقائی آئے تب بھی روکوں گا, دیری آئے تب بھی روکوں گا. میرا, میری جماعت کے ہر کارکن کا فیصلہ ہے جس تک سے کوئی مقتل نہیں گیا. میرا اس کی آنکھیں نہیں ہیں, اس کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل رکھتا ہوں, اس کی آنکھیں نہیں, آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو, اس کی آنکھیں نہیں دل رکھتا ہے. میرا, میری جماعت کا موقف, سوچ اور پروگرام یہ ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی, یہ جان تو آنی جانی, اس جان کی تو کوئی بات نہیں.
جیسے ہم پکاریں گے سیان پاکستان کو, جیسے ہم پکاریں گے سیان پاکستان کو, جیسے ہم پکاریں گے سیان پاکستان کو, جو بچے گا رافضی ایران ہی کو جائے گا, جو بچے گا رافضی ایران ہی کو جائے گا. جنگلی کا پاک خون,
بولو بولو بولو, بیرا دن پنا والا بولو بڑا چلا سے,
جنگلی کا پاک خون, جنگلی کا پاک خون انقلاب لائے گا, خون ہے شہید کا یہ رائے گا نہ جائے گا. جنگلی کا پاک خون انقلاب لائے گا, خون ہے شہید کا یہ رائے گا نہ جائے گا. جنگلی کا پاک خون انقلاب لائے گا, خون ہے شہید کا.
لمبے لمبے ہاتھ سارے کاٹنے پڑیں گے, اب ہاتھ کھڑے کرو, لمبے لمبے ہاتھ سارے کاٹنے پڑیں گے اب کافروں کے بس قدر زمین پہ گریں گے اب
انشاءاللہ
لمبے لمبے ہاتھ سارے کاٹنے پڑیں گے اب کافروں کے بس قدر زمین پہ گریں گے اب کافروں کے بس قدر زمین پہ گریں گے اب کافروں کے بس قدر زمین پہ گریں گے اب تازیہ تبوت تک تو باہر اب نہ آئے گا
حضرات گرامی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے نیز علماء کی تقاریر بھوانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں شکریہ